الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب أليم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشرقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں 25ویں پارے میں سے اور اس کی آیت نمبر 14 کا مطالعہ کسی درجے میں پچھلی مرتبہ مکمل ہوا تھا آیت نمبر 15 کا اب آغاز کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے لیکن آپ سے خطاب کے توسط سے اہل ایمان کو بھی کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اور جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت توحید کی مخالفت کر رہے تھے ان کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں کہیے کہ وارننگ دی جا رہی ہے یا سمجھایا جا رہا ہے فرمایا کہ فَلِذَلِكَ فَدْعُوا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی طرف ان کو بلائیے کس بات کی طرف اللہ کے دین کی طرف اس کی توحید کے عقیدے کی طرف اور اس کی توحید کے عملی تقاضوں کی طرف اور پچھلی نشستوں میں اللہ کے دین کی اقامت اللہ کے دین کا نفاذ اللہ کے دین کے احکامات پر زندگی کے تمام گوشوں میں عمل کیا جائے اس کی تفصیلات آ چکی ہیں تو آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے واستقم کما امرتا اور آپ اس پر قائم رہیے استقامت کا مظاہرہ کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو مکمل استقامت کا ثبوت پیش کیا اور اسی کی پیروی میں صحابہ کرام نے بھی اس عمل پر اپنی ساری زندگی کھپا دی اب یہ امت سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر قائم بھی رہے اللہ کے دین پر عمل بھی کرے اللہ کے دین کی دعوت کی محنت بھی کرے اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کی بھی کوشش کرے اور اس سارے عمل پر وہ امت ڈٹی رہے سورہ حمیم سجدہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جو ایمان جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے یعنی اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا اور اللہ کی بات کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا یہ ہے پوری استقامت دین کے تعلق سے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا اب یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تو کوئی شبہ بھی نہیں آپ کے تعلق سے تو کوئی شک بھی نہیں اس معاملے میں یعنی کوئی امکان ہی نہیں ہے یہ آپ کے توسط سے امت کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احوا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں اپنی خواہشات کی پیروی کے چکر میں اللہ کے احکامات کو فراموش نہ کر دینا اور کبھی دوسروں کی خواہشات کی پیروی کے چکر میں اللہ کے احکامات کی بات کرنا اور اس کے احکامات کے نفاذ کی محنت کرنا اس سے پیچھے نہ ہٹ جانا جیسا آج بڑا پریشر ہے مسلمانوں پر خاص طور پر ان کے حکمرانوں پر غیروں کی طرف سے کہ اپنے ملکوں میں تم سیکولر سسٹم کو نافذ کرو لبرلزم کے سسٹم کی بات کرو اور سارے ہی مسلمان بہتے چلے جا رہے ہیں معاف کیجئے گا سارے ہی مسلمان حکمران اس کے اندر بہتے ہی چلے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی لبرلزم کی باتیں سیکولرزم کی باتیں اور جناب مذہب تو انسان کا پرائیویٹ افیئر ہوتا ہے معاملہ ہوتا ہے یہ باتیں آج ہمارے بھی زبان زد عام اوپر والوں کی طرف سے ہیں تو اس سارے تناظر میں یہ جملہ بڑا قیمتی کہ ولا تتبی احواہم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا. خطاب اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن امت کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اپنی خواہشات یا دوسروں کی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے احکامات پر عمل یا ان کے نفاذ سے پیچھے نہ ہٹنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں ایمان لایا ان تمام کتابوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی, یعنی ہر وہ کتاب جو رب نے نازل فرمائی اس پر میں ایمان لایا. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی, جتنے بھی انبیاء کو بھیجا, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیرو مائنڈیڈ ہیں, یہ بڑے تنگ نظر ہیں. عجیب بات ہے, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, تو نیرو مائنڈیڈ تو وہ ہوا. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, نیرو مائنڈیڈ تو وہ ہوا. ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں, چاہے ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا. اور نہیں پتا, صرف 26 ناموں کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور ان کے کچھ حالات کا ذکر کیا ہے. معروف روایت کے مطابق کم و بیش 125 انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا, تو ہم تو زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہیں. اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے, ہمارا ایمان مکمل نہیں, ایمان ہی نہیں ہمارا. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے, ہمارا ایمان ہی نہیں. تو خامخواہ مسلمانوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ ہم نیرو مائنڈیڈ ہیں, ہم تنگ نظر ہیں. ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں بھائی, ہم تورات کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہاں کون سی تورات؟ جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. ہم انجیل کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہاں وہ انجیل جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی, نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ہم زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہیں ہم مسلمان. تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا, اور یہ ہم سے گویا کے ماننے اور اعلان کرنے کا تقاضا ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اور آ فرمائیے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن تھا. جیسے بارہا ذکر ہوا کہ 3 مرتبہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یوں بیان فرمایا, سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی, کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدا, مکمل ہدایت نامہ دے کر, اور دین حق دین اسلام دے کر, مکمل ضابطہ حیات دے کر. لیظهره علی الدین کلی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ 23 برس کا مشن تھا, اس پر تفصیلاً کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی. اسی طرح یہاں آپ سے کہلوایا جا رہا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. یہ عدل کیا ہے؟ بندوں کے جو حقوق ملتے بنتے ہیں وہ کم سے کم انہیں دنیا میں جینے کے اعتبار سے ملنے چاہیے. جینے کا حق بھی لوگوں کو ملنا چاہیے, اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو میسر آنا چاہیے. البتہ وہ واقعتاً عدل کب میسر آئے گا؟ جب العادل ذات اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہو. ورنہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون اس میں بائس ہونے کا تصور ہو سکتا ہے, تعصب کا تصور ہو سکتا ہے, اور اس میں طرف داری کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ساری کمزوریوں سے پاک ہے. اس نے مرد کو بھی پیدا کیا, عورت کو بھی, امیر کو بھی پیدا کیا, غریب کو بھی, حاکم کو بھی پیدا کیا, محکوم کو بھی, عرب کو بھی پیدا کیا, اور عجم والے کو بھی پیدا کیا, یا عجم کو بھی پیدا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون میں ہر ایک کے لیے وہ عدل کا معاملہ میسر آ سکے گا. تو اللہ کے پیغمبر کا یہ مشن بیان ہوا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. یہ تمام پیغمبروں کی محنت کا بھی ایک مقصد تھا. قرآن نے کہا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا, معجزات انہیں عطا فرمائے, کتاب انہیں عطا فرمائی, شریعت کی میزان ترازو عطا فرمایا, تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو جائیں. یہاں رسول پاک علیہ السلام سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. چنانچہ اسلام کی تعلیمات کی بہت خوبصورتی ہے جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کیچنگ ورڈ. امپائر آف فیتھ کے نام سے انگلش میں ایک ڈاکیومنٹری کچھ عرصے پہلے بنائی گئی, غیر مسلموں نے بنائی اور مختلف ان کے غیر مسلموں کے علماء یا اسکالرز یا ایکسپرٹس کے انٹرویوز لیے گئے اور ہر ایک کی بات میں جو مشترک بات تھی, کامن فیکٹر تھا, وہ یہ تھا کہ دا بیوٹی آف دا ٹیچنگز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا کیچنگ ورڈ جسٹس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو خیر رسول نہیں مانتے, میں اور آپ کہیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو خوبصورت ترین بات ہے وہ عدل کی بات ہے کہ آپ نے صرف عدل 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 کا واعظ نہیں کہا ہے, نصیحتیں نہیں کی ہیں, صرف تعلیم نہیں دی ہے, بالفعل عدل کو قائم کر کے دکھایا ہے. جیسے آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے, ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی, بڑے قبیلے کی تھی, سفارشیں آنا شروع ہو گئیں کہ ذرا دیکھ لیا جائے, کچھ اس کو فیور دے دی جائے, بڑے قبیلے کی ہے. اور جب ایک دو قریبی صحابہ کی طرف سے بھی خطا کا معاملہ ہو گیا, کچھ سفارش سے آ گئی, تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک اور برباد ہوئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے. اللہ کی قسم بالفرض, اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالفرض اگر چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج کیا ہے, اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر 2-4 ہزار کی ڈنڈی ماریں گے, پکڑے جائیں گے, سزا بھی ملیں گے. اور جو سڑکوں پر آج کل ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو بھی رہا ہے, غلطی غلطی ہی ہے, ٹریفک کے قانون کو بریک نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ غلطی ہی ہے. لیکن بہرحال 200 کو جرمانہ, 500 کو جرمانہ تو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ 5 ارب کی ڈنڈی مارے کوئی نہیں پوچھے گا, اور یہ ڈنڈیاں مارنے والے کہتے ہیں کہ ہم وکیل نہیں کرتے اپنے مقدمے کے لیے, ہم جج کو خرید لیتے ہیں, اور زیادہ اور بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم جج کو ہی بدل دیتے ہیں. یہ ہے ظلم جس کے خاتمے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئی, کئی خطبات دیے, ایک خطبے میں فرمایا تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق لے کر کمزور کو نہ دے دو, حقدار کو نہ دے دو. تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق لے کر اس کو دلوا نہ دو. خوبصورت ترین جملے تاریخ انسانی کے. قاضی شریح کی عدالت مشہور واقعہ ہے, سیدنا علی کا دور رضی اللہ تعالی عنہ, زرہ کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو سیدنا علی نے گواہ کس کو کے طور پر کس کو پیش کیا, حضرت حسن کو اور اپنے غلام کو. تو وقت کے قاضی نے کہا اول تو وقت کے خلیفہ قاضی کی عدالت میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں مقدمے کی پیروی کے لیے, اور آج کیا کہتے ہیں استثناء حاصل ہے ان کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی شریح کی عدالت میں کھڑے ہیں, اور قاضی نے کہا جی بیٹا اور غلام تو آپ کا اپنا ہے, ان کی گواہی قبول نہیں. پھر وہ مقدمہ کس طرح پورا ہوا اور اسلام کی حقانیت بھی ثابت ہوئی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ ہے اسلام جو عمل میں دکھائی دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس معذرت کے ساتھ کہ نمازیں ہو گئیں, مسجدیں تعمیر ہو گئیں, حج عمرے کا اہتمام ہو گیا, صدقہ خیرات کا اہتمام ہو گیا, اور یہ جا اور وہ جا, اور ایک طرف کھانے کو روٹی موجود نہ ہو اور دوسری طرف پیسے بہانے کے نئے نئے طریقے سامنے آتے ہوں, ایک طرف عوام بیچاری خودکشیاں کر رہی ہے, لوگ اپنے بچے تک فروخت کرنے پر مجبور ہوں یا پھینک کر جانے پر مجبور ہوئے ہوں گے باہر, اور دوسری طرف جو ہے وہ کتوں کے لیے بھی غذائیں باہر سے آتی ہوں عوام کے پیسوں کے اوپر, ایک طرف علاج کے لیے عوام کے پاس پیسہ نہیں. کیا حال ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر, آپ اور میں جانا پسند کرتے ہیں وہاں پر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اتنی دیر میں بچہ ہی مر جائے گا کسی کا. اور دوسری طرف عوام کے پیسے پر عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں حکومتی اہلکار اور ان کے جن کو نوازنا مقصود ہوتا ہے. اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری, یہ کوئی سیاسی مسئلہ تھوڑی ہے, یہ دینی مسئلہ ہے, یہ دینی مسئلہ ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے. اور حدیث شریف میں آتا ہے برائی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے بدل دو, اگر ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے تو بدلو. لیکن شاید آج اس ظلم اور برائی پر ہم کمپرومائز کر چکے. بہت سخت بات ہمارے کسی ساتھی نے کہی ہے, بہت سخت ہے کہ بھائی شاید ابھی ہمارے گھر کی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. یہ جو بڈیروں کے علاقوں میں اور جاگیرداروں کے علاقوں کے اندر عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے, عصمت دری کی جاتی ہے, اللہ کی پناہ اس سے پوچھئے جس کی بہن کی عصمت دری کی گئی ہو, جس کی بیوی کی عصمت دری کی گئی ہو, کیا گزرتی ہوگی اس کے اوپر. شاید ہم پر وہ نہیں بیتی تو ہمیں اندازہ نہیں ان چیزوں کا, کس طرح یہ ظلم اور بربریت کے دھندے اس ملک کے اندر جاری و ساری ہے. تو عدل کی بات کرنا, ظلم کے خاتمے کی محنت کرنا, یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا تقاضا آج امت سے, یہ امت اس اتنے عظیم بڑے اور کام کے لیے برپا کی گئی ہے. یہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کا مشن ہے, یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے پیش نظر تھا, یہ ہے جس کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے محنت فرمائی, یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا دین قائم کرنے کی جد و جہد ہوئی اور اللہ کا دین قائم ہوتا ہے. اور پھر سیدنا علی کا, سیدنا عمر فرماتے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر کبیرہ, یا تو انسان جانوروں کی طرح مر جاتے بےچارے, پوچھنے والے کوئی نہیں. اور اللہ کا دین قائم ہو تو وقت کا خلیفہ ذمہ داری لیتا ہے, کہتا ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. اللہ ربنا وربکم, بڑے پیارے الفاظ, اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تم نہیں مانتے نہ مانو, رب تو وہی ہے, ہم نے بھی اس کے سامنے پیش ہونا ہے, تم نے بھی اس کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ جو مشرکین سے کشمکش ہو رہی ہے اس تعلق سے کلام ہو رہا ہے. اللہ ربنا وربکم, اللہ ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. پہنچانا بتانا سمجھانا ہمارا کام, تم نہیں مانتے تمہارا اپنے اختیار ہے, کل اللہ کے پوچھ ہو جائے گی. لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ منوا کر ہی چھوڑیں گے. ہاں ایک نقطہ جان لیجئے, اسلام کی تعلیم کے مطابق کسی شخص کو جبرن مسلمان نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اور اس جو آیت پیش کی جاتی ہے, ہمارے شہر کی بھی ایک بڑی سیاسی جماعت نے اس کے بڑے بڑے بینرز بھی لگائے تھے, ماضی میں عربی عبارت بھی لکھی قرآن سے, ترجمہ اردو میں لکھا, انگریزی میں لکھا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. بالکل صحیح بات ہے, لیکن مراد کیا ہے؟ دین قبول کرانے میں جبر نہیں, لیکن جس نے دین قبول کر لیا سختی کرائی جائے گی. بچے کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ صبح اٹھا کے 7:15 اٹھاتے, 7 بجے اٹھاتے, روتا ہے پھر بھی اس کو اٹھاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. یہ جبر کہاں سے آ گیا؟ نہیں نہیں, اس کو اسکول میں ہم نے داخل کرایا ہے اور اسکول کا ٹائم ہے کہ 7:45 سے اسکول پہنچنا ہے, اس سے 7 بجے اٹھاتے, 7:45 اٹھاتے, اور اگر 7:10 تک نہیں اٹھتا تو پھر کیا کرتے؟ ہاں مارتے, تھپڑ لگاتی ہے ماں کہ نہیں, باپ بھی غصہ کرتے کہ نہیں. یہ جبر کہاں سے آیا؟ کس آیت میں لکھا ہے کہ یہ کام کیا جائے؟ نہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اسکول میں فیس بھی دے رکھی ہے, بچے کا ایڈمیشن ہم نے خوشی خوشی کرایا ہے, اب یہ سختی کرائی جائے گی. اور ایک بچہ اسکول ابھی جانے والا نہیں, یا کسی وجہ سے کسی نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل نہیں کرایا, اس پر یہ جبر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کا ایڈمیشن اسکول میں نہیں ہوا. تو جس بچے کو آپ نے, میں نے خوشی خوشی بڑی چاہت سے, بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, جتن کر کر کے, لائن لگا لگا کر کے, ایڈمیشن فارم فل کر کر کے, انٹرویو دلوانے کے بعد اسکول میں ایڈمٹ کرایا, سختی ہوتی ہے اس پر؟ ہوتی ہے. اور جس کو ایڈمیشن نہیں دلایا اس پر سختی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو مرضی سے ایڈمیشن کرایا, اب سختی بھی ہوگی. ناخن بڑے ہوں گے تو ٹیچر کچھ کہے گی, بال بڑے ہوں گے تو ٹیچر کچھ کہے گی یا کہیں گے, اور اگر لیٹ آئیں گے بچے تو کچھ کہا جائے گا, فیل ہوں گے تو کچھ کہا جائے, ایسا ہی ہے نا. تو جس نے اسلام قبول نہیں کرنا نہ کرے, پکڑا جائے گا کل اللہ کے ہاں. لیکن جس نے قبول کر لیا خوشی خوشی, اب سختی کرائی جائے گی. سختی سے مراد ڈنڈے چلانا نہیں ہے, مراد عمل کرانے پر زور دیا جائے گا. بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین, 10 سال کا ہو جائے تو بستر بھی علیحدہ کرو, تھوڑی سختی کرو تاکہ نماز کا پابند ہو جائے, تاکہ جب وہ بالغ ہو تو نماز کا عادی ہو چکا ہو. یہ سختی کرائی جائے گی اور معاملات میں بھی ہوگا. تو یہ ہے اس کا معنی کہ ایک شخص پر جبر کر کے اس کو مسلمان کرنا جائز نہیں ہے. انفرادی سطح پر یہ اختیار اللہ نے سارے انسانوں کو دیا ہے, جو اما شاکر و اما کفورا, چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرا بنے, چاہے قبول کرے نہ کرے, کل اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے کہ میری حاکمیت چلے گی, کسی اور کی نہیں. قتال کا بھی ایک اہم مقصد جب اس کی شرائط پوری ہو تو یہ ہے کہ زمین سے جبر ہٹے ظالموں اور جابروں کا اور اللہ کا حکم قائم ہو, تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے. جب تک مشرکین کے سرداروں کی چودراہٹیں اور سرداریاں چلتی رہیں جبر رہا, مگر فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ جوق در جوق اللہ سبحانہ وتعالی کے دین میں داخل ہو گئے. تو اجتماعی سطح پر اللہ کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, تین مرتبہ قرآن میں ہے, حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. تو یہ فرق بھی دوبارہ سے مختصراً عرض کر دیا گیا. اور دو جملوں میں, انفرادی سطح پر جبرن کسی سے اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا, ہاں جو خوشی خوشی قبول کر چکا اس پر سختی کرائی جائے گی. وہ اسکول والے بچے یا وہ بچہ جو اسکول میں جس کو داخلہ نہیں دلایا گیا, وہ مثال ذہن میں رکھ لیجئے. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ فرماتے صرف اللہ کا حکم چلے گا, اور اس کی حاکمیت منوانے کے لیے, اس کے دین کے نفاذ کے لیے, تاکہ عدل قائم ہو جائے, جبر اور ظلم ختم ہو جائے. اس کے لیے اگر کبھی جنگ کا بھی موقع آئے, شرائط پوری ہو تو جنگ تک کی جائے گی, اور اس کا مقصد ہے وہ ظلم اور جبر والے لوگوں کا ظلم اور جبر ہٹانا, تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لایا جائے, اور تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے اسلام قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. فرمایا کہ لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے تمہارے درمیان کوئی بحث کوئی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جمع فرما دے گا. آج تو اختلاف کا موقع ہے, آج تو اللہ تعالیٰ نے عمل کا بھی موقع دیا, چاہو شکر گزاری کرو چاہو ناشکری کرو, یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں عمل کا موقع ہے, امتحان کے لیے بھیجا گیا. کل ہے دار الجزا, وہ یوم الدین, وہ بدلے کا دن, سب کو وہاں جمع فرما دیا جائے گا, اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, فیصلے کل ہو جائیں گے, نتائج کل سامنے آ جائیں گے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اللہ یجمع بیننا, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جمع فرما دے گا. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری بات آ رہی ہے, اللہ کی دعوت تو سامنے آ گئی, اللہ کا دین تو پیش کر دیا گیا, اللہ کے دین کی اقامت, اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کا تقاضا بھی سامنے آ گیا. اب کچھ قبول کریں گے, کچھ رد کریں گے, کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. تو نہ ماننے والوں کے حوالے سے ایک بات فرمایا, والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له, اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ جبکہ اس کو یعنی اس کی دعوت یعنی اس کے حکم کو قبول کر لیا گیا, حجتہم داحضۃ عند ربہم, ان کی یہ حجت بازی کرنا, بحث کرنا, جھگڑا کرنا اللہ کے ہاں بیکار ہے. ولع علیہم غضب, اور ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا, ولہم عذاب شدید, اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. یہ بات کئی اعتبارات سے سمجھی جا سکتی ہے. اللہ نے دین پیش کر دیا پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے, اللہ کا دین سامنے آ چکا, اللہ کا حکم آ چکا یا اللہ کے احکامات آ چکے, اور وہ قبول بھی کر لیے گئے. پیغمبر تو قبول کیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھیوں نے قبول کیا, پھر لوگ ایمان والے عمل بھی کر رہے ہیں. تو ایک ہے اللہ کا دین آیا, اس کے احکامات پیش ہو رہے ہیں اور لوگ قبول کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس قبول کرنے کے باوجود یعنی ایک طبقے نے قبول کر لیا ہے, تو اس قبول کر لیے جانے کے باوجود کچھ ہیں جو قبول نہیں کر رہے اور جھگڑے کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, دعوت کو رد کر رہے ہیں, اس پر اعتراضات کر رہے ہیں یا بہانے بنا رہے ہیں. ان کا یہ رد کرنا, بہانے بنانا, بحث کرنا, کٹ حجتی کرنا, جھگڑا کرنا بیکار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں. اگر ہم مسلمانوں کے درمیان اس بات کو تھوڑا سا واضح کر کے سمجھنا چاہیں, تو کچھ لوگ آج اس دور میں کہتے ہیں کہ پردہ کرنا بڑا مشکل ہے. بھائی یہ جو پردے کے احکامات بڑے مشکل ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمارا خالق ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ کیا ہم کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. یہ بڑا ہی باغیانہ قسم کا جملہ ہے کہ صاحب پردہ کیسے ہو سکتا ہے اس دور کے اندر. تو اسی سن 2017 میں اسی ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں اما عائشہ کا لباس اختیار کیے ہوئے ہیں, بی بی فاطمۃ الزہرا کا لباس اختیار کیے ہوئے ہیں, کر رہی ہیں نا, اسی شہر میں ہیں, اسی معاشرے میں ہیں, تو جو نہ کرنے والیاں ہیں یہ کرنے والیاں ان پر حجت بن جائیں گی قیامت کے دن. اللہ کہے گا یہ بھی تو تمہارے معاشرے کی عورتیں تھیں, یہ بھی تو سن 2017 میں زندہ تھیں, یہ بھی تو اما عائشہ کا فاطمۃ الزہرا کا لباس اختیار کیے ہوئے تھیں تمہارے ہی معاشروں میں. تو وہ عورتیں جو بے پردہ ہیں اور اعتراض کر دیے پردے کے احکامات کے اوپر, کیا جواب رہ جائے گا ان کے پاس؟ جی سود کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ واہ, کیا اسی شہر میں سود کے بغیر کام کرنے والے لوگ موجود نہیں, اور بڑے بزنس چلانے والے بھی الحمدللہ. تو اللہ پیش کر دے گا, لو یہ تمہارے 2017 ہی کے تو لوگ تھے, چاہے اکنامک کرائسس سے یہ تھا وہ تھا, یہ بھی تو سود کے بغیر کاروبار کر رہے تھے, تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کچھ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے, شاید پہلے بھی ذکر آیا تھا, کہ جب تک معذرت کے ساتھ ایک عورت کو ایڈورٹائزمنٹ میں نہ دکھایا جائے وہ چیز بکتی نہیں. تو اسی 2017 میں ایسے بھی پروڈکٹس بیچنے والے ہیں جو اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی ہیومن پکچر بھی استعمال نہیں کرتے, عورت یا مرد کی بھی استعمال, ان کا بھی پروڈکٹ بک رہا ہے مارکیٹ کے اندر. تو اللہ کہے گا یہ بھی تو عمل کر رہے تھے. تو یہ تین میں نے مثالیں دی ہیں, اور بھی ہو سکتی ہیں, اور بھی ہو سکتی. نماز کے تعلق سے سوچیے کیسے بڑے بڑے بہانے لوگ بناتے ہیں, عجیب بات ہے. اور انہی کی طرح اللہ اکبر 80 برس کا برا بھی مسجد میں آ رہا ہے نماز کے لیے, اور 30 سال والے کے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے, معاذ اللہ, وہ سمجھ رہا ہے میں تو نہیں پڑھ سکتا, بڑی مشکل حالات ہے. اللہ اکبر. تو یہ 80 برس کا بوڑھا, یہ 60 برس کا شخص, وہ 40 والے کے لیے حجت بن جائے گا قیامت کے لیے. یہ بھی تو آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے, تمہارے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ جی میں تو جاب پر ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لو جی تمہارے ساتھ کام کرنے والے ہی نماز با جماعت ادا کر رہا ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی جاب پر ہے, اس کا بھی پیٹ لگا ہوا ہے, اس کے بھی معاملات ہیں, یہ پڑھ سکتا تھا, ادا کر سکتا تھا, تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے, تم نے کیوں ادا کر سکتے تھے؟ اسی طرح آج اللہ کے دین کی مغلوبیت کا دور ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, وہ آج غریب الغربا. اس دین کو تھامنے کے لیے, اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے امت سے تقاضا ہے. اسی صورت پہ بار بار پورا مہینہ بھر گفتگو ہوئی ہے, 3-4 خطابات کے اندر جمعے میں. تو جی کیا کریں, آج کل تو بڑے مشکل حالات ہیں, کیسے دین کے لیے وقت نکالے, کیسے دین کی دعوت کے لیے وقت نکالے, کیسے اجتماعیت اختیار کرے, کیسے دین کی جد و جہد کے لیے آئے. تو کیا سن 2017 میں بھی اللہ کے وہ بندے نہیں ہیں جن کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, بیوی بچے ان کے بھی ہیں, گھر بار ان کے بھی ہیں, نوکری کاروبار ان کا بھی ہے, بہرحال وقت نکال لیں, وقت دے رہے دین کی دعوت کے کام کے لیے, دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے, دین کو سکھانے کے لیے, دین کو پھیلانے کی محنت کے لیے. تو اسی معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں, یہ تو قبول کیے بیٹھے, یہ تو مانے بیٹھے, یہ تو عمل بھی کر کے دکھا رہے, تو باقی کسی کے پاس کیا عذر لنگ رہ جاتا ہے, یعنی کیا بہانہ رہ جاتا ہے, یعنی کیا لیم ایکسکیوز رہ جاتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا؟ بات واضح ہو رہی؟ اب اس آیت کو دوبارہ سنیے. والذین یحاجون فی اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, مستجیب لہ, اس کے بعد کہ اس کو یعنی اس کی دعوت اور حکم کو قبول کر لیا گیا ہو, حجتہم داحضۃ عند ربہم, ان کی حجت بازی, ان کا یہ بحث کرنا اللہ کے ہاں بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. ولہم غضب, اور ان پر غضب ہے اللہ کا, ولہم عذاب شدید, اور ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور میں اور آپ اعتراف کر لیں گے جی ہم سے غلطی ہوئی, جس معاملے میں بھی چند مثالیں دی گئیں, اور اس اعتراف کے بعد اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ درست کر لیں اور اپنے معاملے کو ٹھیک کر لیں. توبہ کا دروازہ اسی لیے کھولا کہ اصلاح کرو, اللہ معاف کر دے گا, توفیق بھی عطا فرما دے, اور بہانہ کوئی ہے نہیں, سچی بات. اسی کی چند جو مثالیں دی گئیں جنہیں برائیوں کی یا برے اعمال کی یا گناہوں کی, اس کے ان کے برعکس نیک عمل کرنے والے اسی معاشرے میں, اسی 21ویں صدی میں 2017 میں موجود ہیں, کوئی ہے ہی نہیں بہانہ ہمارے پاس. تو عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کر توبہ کر کے اپنے معاملے کو درست کر لیں, अल्लाह के यहां कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वहां कोई जस्टिफिकेशन नहीं चलेगी। आज मोहलत है, आज अपने मामले को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुल्लज़ी अंज़ला किताब बिलहक वलमीज़ान, अल्लाह है जिसने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई और मीज़ान में। किताब क्या है? अल्लाह ताला की किताब जो अहकामात पर मबनी भी है। और मीज़ान क्या है? ये शरीयत की तराजू, जिसमें तराजू क्या करते हैं, तोलते हैं ना बराबर बराबर का, एक तरफ हजार ग्राम का बट्टा है तो दूसरी तरफ हजार ग्राम जो भी शय वो तोलते हैं बराबर बराबर। तो अल्लाह ने जो शरीयत अता फरमाई इससे बंदों के हुकूक और फराइज तय होते हैं। तो किताब भी दी है और शरीयत के अहकाम भी दिए ताकि बंदों के बाहमी हुकूक और फराइज तय भी हो और बंदे उन पर अमल करें तो उनकी जिंदगी यहां भी आफियत के साथ गुजरे। वमा युदरी का लाल करीब, और आपको क्या खबर के क्यामत करीब ही हो। ये क्या कहा जा रहा है? शरीयत इसलिए दिए कि अमल किया जाए, और नहीं करते तो भादल क्यामत तो आएगी और अल्लाह के सामने खड़ा तो होना है। अल्लाह पूछेंगे दीन तुम्हें अता किया, शरीयत तुम्हें अता फरमाई, क्या किया इन अहकामात के ताल्लुक से, कल उसका हमें जवाब देना होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कल का यकीन और आज जो मोहलत है उससे फायदा उठाकर अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।